اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم، یہ ترتیب نزولی کے لحاظ سے 30th ترتیب توفیقی کے لحاظ سے 30th ہے، اور ترتیب نزول میں 85 اور یہ 84، یہ اس سے پہلے آئی ہے۔ اچھا جی، اس کا ترتیب نزول سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جتنی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں اس سے پہلے 6-7 صورتیں، سب میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مدینہ کی ہجرت سے امیڈیٹلی پہلے ریویل ہوئی ہیں، اور یہ ان سب میں ایسا تھا کہ شعیب ابی طالب، ہجرت حبشہ، شعیب ابی طالب، بی بی خدیجہ کا وصال، ان کی فوتگی، حضرت ابو طالب کی وفات، یہ سب ان صورتوں سے پہلے یا اس کے دوران ہوئے ہیں، اس سے پہلے جو صورتیں۔ یہ صورت جو ہے یہ ترتیب نزولی میں ہجرت حبشہ کے زمانے میں آئی ہے۔ جیسے آپ سمجھیں کہ اگر وہ والی صورتیں 8 اور 9 نبوی میں آ رہی ہیں کہ آج وہی پہلی وہی آئی اور اس کے 8 اور 9 سال بعد وہ والی صورتیں آ رہی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ والی صورت جو ہے یہ اس پہلی وہی کے 5 سال بعد ریویل ہوئی ہے، تو یہ ان صورتوں سے آپ سمجھیں کہ تھوڑی پہلی ہے، تھوڑی اس سے پہلے آئی ہے، لیکن یہ یہاں پہ ترتیب توفیقی میں ان کے بعد رکھی گئی ہے، جس کی اپنی حکمت ہے۔ جب آپ یہ تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کی کیا حکمت ہے۔ مین بات اس میں یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو ایک بڑے غلبے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ تو وہاں پہ تو وہ حبشہ کی ہجرت کر رہے تھے، اور اس زمانے میں یہ چل رہا تھا کہ رومی سلطنت جو تھی وہ اور ایرانی لڑ رہے تھے آپس میں، فارس بھی غیر مسلم تھے نا، یہ فتحیں جو ہیں یہ بھی تو ہمارے خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوئی ہیں، اور انہوں نے ایران کو اور فارس کو فتح کیا ہے، حضرت عمر نے وہاں پہ حکومتیں قائم کی ہیں۔ تو اس وقت یہ دو بڑی فورسز تھیں، جیسے سپر پاورز تھیں دنیا میں، یہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور رومی جو تھے یہ غالب آ رہے تھے، یہ ان کے اوپر چڑھ رہے تھے اور جیت رہے تھے۔ تو اکثر یہ آپس میں جب یہ عرب چونکہ کاروبار کے لیے سفر کرتے تھے، آتے جاتے تھے، ان کو حالات حاضرہ پتہ ہوتے تھے، تو یہ آپس میں کہتے تھے کہ رومی تو لے گئے ہیں، وہ تو اب جو ہیں تو فارس کھا گئے ہیں، یہ رومی جو ہیں یہ فارس بھی کھا جائیں گے، یہ اس طرح کی ان میں پریڈکشنز ہوتی تھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے ساتھ شرط لگائی تھی اس کی ریولیشن کے بعد، اب حبشہ کی ہجرت کے زمانے میں انہوں نے شرط لگائی تھی کہ دیکھنا 7 سال میں یہ رومی ہار جائیں گے، یہ فارس ایرانی جو ہے نا یہ ان پہ غالب آ جائیں گے اور یہ رومی ہار جائیں گے۔ تو ابو جہل جو زیادہ مطلب نالجیبل تھا حالات حاضرہ کے بارے میں، اس نے کہا تھا کہ نہیں، رومی غالب رہیں گے، کیونکہ اس وقت حالات سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ فارس کو مار کے یہ لوگ جیت جائیں گے اور یہ ان کی سلطنت لے لیں گے۔ تو یہ شان نزول میں یہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ رومی جیتیں گے یا نہیں۔ اب صورت میں ایک اور خوشخبری بھی ہے، اسی لیے اس کو یہاں رکھا گیا ہے کہ اس صورت میں مسلمانوں کو بھی ایک غلبے کی خوشخبری دی گئی ہے، اور جس وقت رومی فارس سے ہارے ہیں اور ایرانی جیتے ہیں ان سے اور ان کو پچھاڑ کے انہوں نے بھگایا ہے وہاں سے، یہ وہ زمانہ تھا جب جنگ بدر ہوئی تھی اور مسلمان اس میں غالب رہے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ربط جو ہے اس کا، اگر آپ کو یاد ہو کل جب ہم نے سورت ختم کی تھی تو والذین جاہدوا فینا، جو لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، البتہ ضرور ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے، وان اللہ لمع المحسنین، البتہ اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد یعنی جہاد کا ایک کوشش کے لیے بشارت دی ہے اللہ نے کہ ان لوگوں کو ہم اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے اور اللہ تو محسنین کے ساتھ ہے۔ وہ اگلی سورت جب شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، ٹھیک ہے، تو جہاد کی بات ہوئی ہے اس سے پہلے والی سورت میں، اور کوشش کی بات ہوئی ہے، اور یہاں پہ ایک ڈائریکٹ اللہ خبر دے رہا ہے کہ رومی جو ہیں یہ مغلوب ہو گئے ہیں، یہ ہار گئے ہیں، ٹھیک ہے جی. فی ادن الارض، قریب کی زمین میں، کیونکہ روم جو ہے اگر آپ جیوگرافیکلی دیکھیں تو روم کی جو حکومت تھی یہ یورپ میں تھی، یہ یورپی لوگ ہیں، یہ اس طرف افریقہ یا ایشیا میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں. اور فارس کی حکومت جو ہے وہ کہاں، وہ ایران تھا، جو پریزنٹ ڈے ایران ہے، جس کا ہمارے ساتھ بارڈر ہے. وعلیکم السلام. تو آپ سمجھیں کہ وہ وہاں سے آ کے لڑ رہے تھے مسلمانوں ان کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ. تو رومی اصل میں ساری وہ جگہ فتح کر چکے تھے اور وہ اندر تک آ چکے تھے اور ایرانیوں سے ان کا کیپٹل لینے کے لیے وہ لڑ رہے تھے. تو ادن الارض کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بہت قریب آ گئے ہیں اور وہاں پہ اب یہ پچھاڑے جائیں گے، اب یہ یہاں سے پیچھے ہٹیں گے. وہم من بعد، اور وہ بعد اس کے، غلبہم، اپنے مغلوب ہونے کے، سیغلبون، انقریب غالب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ادن الارض کی بات جو ہے نا کہ قریب کی زمین میں جو لوگ ہیں وہ مغلوب نظر آتے ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن انقریب یہ غالب ہو جائیں گے، یہ جیت جائیں گے. اب اس ایک بہت ایک خوبصورت بات جو پتہ چلتی ہے جب آپ کسی کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ جیسے کوئی یہ کہے کہ اف اللہ انہوں نے تو مجھے اتنا بس انہوں نے تو میرا کام ہی خراب کر دیا، اب میں کسی دوست سے شکایت لگاؤں، تو وہ دوست مجھے یہ کہے کہ نہیں نہیں تم دیکھنا وہ تم بھی ابھی تم ان کا سے جیت جاؤ گی، تو میں نہیں یقین کروں گی، میں کہوں گی یار انہوں نے اتنا برا کیا ہے میرے ساتھ، مارا پیٹا ہے مجھے، جو بھی کیا ہے، جو میری تو سارا بات ہی انہوں نے خراب کر دیا، میری ڈیل خراب کر دیا، میں تو یہ کہوں گی، تو مجھے یہ یقین نہیں آئے گا، ان کے کہنے سے مجھے تسلی نہیں ہوگی، میں کہوں گی ایسی میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھو تمہاری طرح وہ بھی تو تھے، تمہاری طرح تو وہ لوگ بھی تھے، یا تمہاری طرح تو وہ خاتون تھیں یا وہ صاحب بھی تھے، اور ان کے ساتھ بھی ایسی زیادتی ہوئی تھی، دیکھو اللہ میاں نے کیسے ان کا کام آسان کر دیا، اللہ نے ان کو ایک اتنا اچھا وہ دے دیا. یعنی میں ان کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں اور ان کو ایک لائیو اور جامع مثال دوں. سائیکالوجی میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو ایسی مثال دیں جس سے ان کا اپنا کوئی تعلق نہیں ہو، تو وہ بہت جلدی اس پہ یقین لے آتے ہیں، ان کو جلدی اس بات کا یقین آ جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں. جیسے ہم فلم دیکھتے ہوئے کتنے خوش ہو جاتے ہیں، ریئل لائف میں شاید وہ بات دیکھ کے ہم نہ خوش ہوں، لیکن ایک مووی میں ایک ہیپی اینڈنگ دیکھ کے ہم بہت خوش ہوتے ہیں. تو اللہ میاں اس طرح رومیوں کے ذریعے یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو وہ اتنی دور سے اور اتنے زبردست ان کی آرمیز ہیں، وہ اس ملک میں گھس گئے ہیں اور وہ ان کے اوپر غلبہ پانے ہی والے ہیں، لیکن انقریب یہ جو دوسری سلطنت ہے یہ ان کو مار کے نکال دے گی اور یہ مغلوب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. فی بے رہی سنینا، چند ہی سالوں میں. تو روایات میں ہے کہ یا تو 7 سال میں، یہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شرط میں ہے کہ 7 سال میں ہو جائے گا، پھر بعض تفسیروں میں ہے کہ 8 سے 9 سال میں یہ قصہ ہوا تھا. تو اگر یہ 5 نبوی ہے، 5 نبوی میں جیسے یہ ریویل ہو رہی ہے سورت، تو جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی، 2 ہجری میں ہوئی ہے نا، اور 10 سال مکی زندگی تھی، تو 7 سال ہی بنتے ہیں نا. 5 سال جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ گزارے، 5 سال انہوں نے مکہ میں گزارے، پھر ہجرت کر گئے، اور 2 ہجری میں بدر ہو رہی ہے. تو 7 سال میں یہ بدر بھی جیت گئے تھے اور رومی بھی مار کھا کے پیچھے ہٹ چکے تھے. ٹھیک ہے جی. للہ الامر، اللہ ہی کے لیے حکم ہے، اللہ ہی کے لیے فیصلہ کرنا ہے. من قبل و من بعد، پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن، يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے خوش ہوں گے. بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے. اب یہ دو باتیں بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں، یہ اس وقت ان کو سمجھ نہیں آئی ہوں گی کہ اگر رومی ہار رہے ہیں تو مسلمان کیوں خوش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں وہ بشارت ہے کہ تم لوگ بدر لڑو گے اور اللہ کی مدد سے تم اس میں جیتو گے، خوشیاں مناؤ گے تم لوگ. يَنصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ مدد دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہی غالب آنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. وَعَدَ اللَّهُ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ، اور لیکن اکثر لوگ، لَا يَعْلَمُونَ، وہ جانتے نہیں ہیں. یہ بھی ایک تسلی ہے کہ دیکھو اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا ہے، تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہرم من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں سے جو ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دو کمپوننٹس ہیں ہر ایک چیز کے، جو یعنی کہ جو ریزننگ میں اور لاجک میں اور سائیکالوجی میں، ہر چیز میں دو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ظاہر اور باطن، ٹھیک ہے نا؟ ایک اندر کی بات ہوتی ہے، ایک وہ اندر کی ڈیٹیل ہوتی ہے، اور ظاہر وہ ہے جو آپ کو اوپر سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو وہ صرف ظاہراً جانتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی کا ظاہر کیا ہے؟ کہ ہم نے ہماری زندگی کی جو ضروریات ہیں، ہم نے زندہ کیسے رہنا ہے، کھانا پینا ہے، ایک چھت کے نیچے رہنا ہے، اپنی فیملیز ہیں ہماری، ان کے لیے کام کرنا ہے، اور کمانا ہے اس دنیا میں، ایک سٹیٹس اچیو کرنا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کا ایک ظاہری مقصد ہے ہم سب کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ جس میں سب سے ضروری مقصد تو زندہ رہنا ہے، وہ سروائیول انسٹنکٹ جو ہے ہمارا۔ تو ہمیں اس ظاہر کی ساری باتیں بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہیں، سپرفیشل باتیں ہمیں ساری بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہیں۔ وہم عن الآخرت، اور وہ آخرت سے، ہم غافلون، وہ غافل ہیں۔ اب یہاں پہ ایک پیراڈاکس ہے، اس میں ایک سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کا ظاہر جانتے ہیں، تو اصولاً اس میں یہ کہنا چاہیے لیکن وہ اس کا باطن نہیں جانتے۔ جملہ تو یہی لگ رہا ہے نا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ صرف ظاہر جانتے ہیں لیکن وہ اس کا اندر نہیں جانتے، وہ اس کا باطن نہیں جانتے۔ لیکن یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ظاہر جانتے ہیں دنیا کی زندگی کا، لیکن وہ آخرت سے غافل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل باطن جو ہے اندر، جو اس کا اندر کا مادہ ہے، وہ آخرت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی جو ہے یہ ایک کور ہے۔ یہ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں نا کہ متاع الحیات الدنیا، جس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کا فائدہ اور اس دنیا میں برتنے کی چیزیں جو کچھ بھی ہے، تو وہ یہ نہیں کہ اس کو قرآن میں ڈسکریج کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے نہ جاؤ، دنیا کی زندگی کا سامان نہ حاصل کرو، نہ تم وہ فائدہ حاصل کرو، یہ نہیں کہا گیا۔ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے آخرت کو کماؤ، اس کے ذریعے تم آخرت کو حاصل کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی کا ظاہر جو لوگ لے لیتے ہیں، دنیا کی، اور ظاہر کیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے نا، جو ہم سنتے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہم چھوتے ہیں، میرے خیال میں وہ ظاہر ہے۔ ظاہر جو ہے وہ ہم اپنی سینسز کے ذریعے پروسیس کرتے ہیں۔ تو وہ چیز اگر ہم نے صرف لے لی اور ہم نے اس میں پڑھ کے آخرت کو بھلا دیا، تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، کیونکہ یہ غفلت ہے، اور غفلت جو ہے وہ دل کی میجر بیماری ہے، یہ وہ زنگ ہے جس کی وجہ سے پھر دل میں ہدایت نہیں جاتی۔ جیسے اگر ہم کوئی دو ہمارے ریسپانسز جو ہیں، اگر ہم سے کوئی بری بات کرے، ہم سے کوئی سخت بات کرے، ہمیں کوئی ٹریجڈی درپیش آ جائے، تو آبویس انسان کا ریسپانس جو ہے وہ رونا دھونا ہے، شکایت کرنا ہے، ریزسٹ کرنا ہے، اس حقیقت کو نہ ماننا ہے، یہ ہمارا ظاہری ریسپانس ہے۔ ہر قیمت پر ہم اسے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا نفس نہیں گوارا کرتا کہ یہ بات میری مرضی کے خلاف ایسے کیسے ہو گئی، اور وہ میری مرضی جو ہے وہ نفس ہے۔ تو جس وقت آپ نفس کو اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں، اس لمحے میں آپ آخرت سے غافل ہوتے ہیں، اور اس طرح کے لمحے مل کے ہماری پوری زندگی بنا دیتے ہیں۔ ہم پوری زندگی آخرت سے غافل ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ صرف ایک کور کے بارے میں آپ کو پریشانی ہے، اس کور کے اندر جو ہے آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ تمثیل ایسی ہے کہ آپ قرآن کے اوپر ایک کمخاب کا کور چڑھا کے رکھ دیں اور روزانہ اسے چومیں، لیکن آپ کو کچھ نہ پتا ہو کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اسی لیے ظاہر اور باطن نہیں کہا گیا، ظاہر اور آخرت کہا گیا، کہ یہ ظاہر جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ غور نہیں کرتے اپنی جانوں میں، اپنے نفس میں؟ ما خلق اللہ السماوات، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو والارض اور زمین کو وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے الا بالحق مگر حق کے ساتھ ایک درست تدبیر کے ساتھ واجل مسمن اور ایک مقررہ میعاد تک. ہر ایک چیز کی ایک میعاد ہے, ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے, جیسے دنیا میں ہر ایک چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اور بے شک بہت سے لوگ انسان جو ہیں لوگوں میں سے بِلِقَائِ ملاقات سے رَبِّهِمْ اپنے رب کی لَكَافِرُونَ البتہ منکر ہیں. كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ دیکھیں یہ اللہ کا دعویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں جو دعویٰ کرتا ہے ظاہر ہے اس نے انسانوں کو بنایا ہے, اس نے سب کچھ بنایا ہے, تو اس کا دعویٰ جو ہے اس میں بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں, یعنی بہت زیادہ انسان اس دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی ہمارے سامنے نہیں آنا, وہ اپنے حساب سے بے خبر ہیں, غافل ہیں. اور غافل سے زیادہ بھی خطرناک بات کیا ہے کہ وہ اس کے انکاری ہیں, وہ اپنے عمل سے اس کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اولم یسیروا فی الارض کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین کی, فینظروا پس وہ دیکھتے کیف کان عاقبت کیسا انجام ہوا الذین من قبلہم ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے, کانوا اشد منہم وہ تھے بہت زیادہ ان میں سے قوتن قوت میں و آثار اور آثار میں, یعنی جو انہوں نے زمین میں آثار چھوڑے ہیں مثلا ان کی کھیتیاں, ان کی بلڈنگز, ان کی پلاننگ, جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے ہیں اس دنیا میں وہ اس میں بہت زیادہ طاقتور تھے. و عمروہا اور انہوں نے اس کو آباد کیا, انہوں نے تعمیر کیا اس زمین کو. یہ امتیں جو ہیں جیسے عاد اور ثمود ہیں, جیسے فرعون کی امتیں ہیں, وہ بڑی بڑی یادگاریں دنیا ایسی یادگاریں چھوڑ کے گئی ہیں جو آج کل کے انسان بھی نہیں بنا سکتے. پیرامڈز جو ہیں فرعونوں کے وہ آج تک بھی ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیسے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر ان چٹانوں کو بیلنس کیا ہوا ہے, یہاں تک کہ اوپر صرف ایک پتھر کی سل پڑی ہوئی ہے, نیچے سے ہزاروں سلیں چڑھ رہی ہیں اور اوپر صرف ایک پڑی ہوئی اور وہ بالکل ٹکی ہوئی ہے اور وہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں, وہ بلاکس کی طرح ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. تو آخر یہ انہوں نے کیسے سوچ لیا, کیسے بنا لیا. اس میں ایک اور جو یہ کہا جا رہا ہے, ایک تسلی اس میں یہ ہے کہ چونکہ روم اور فارس کی بات ہو رہی ہے نا, تو فارس والے جو تھے ان میں یہ اور رومی جو تھے یہ خالص مشرک تھے اور فارس والوں کا کوئی عقیدہ تھا, تو یہ مشرک مسلمانوں کو کہتے تھے کہ دیکھو وہ مشرک جو ہیں نا وہ ان اہل کتاب یا ان عقیدے والوں کے اوپر غالب آ گئے ہیں. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان سے دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے اور ان میں اتنے بڑے بڑے آثار تھے, انہوں نے اتنی بڑی بڑی چیزیں دنیا میں چھوڑی ہیں, انہوں نے دنیا کو تعمیر کیا ہے. اکثر مما عمروہا اکثر اس میں سے جو انہوں نے اس میں تعمیر کیا, وجاءتہم رسلہم اور ان کے پاس آئے ان کے رسول بالبینات روشن دلائل کے ساتھ. یعنی یہ وہ امتیں ہیں جن کی روایات آپ کے پاس موجود ہیں کہ وہ بڑی بڑی امتیں تھیں, بہت پاورفل تھیں, اور پھر ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن نشانیوں کے ساتھ. اور ان امتوں کے بارے میں فسیروا فی الارض کہا گیا ہے نا, تو یہاں پہ تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو ان کے آثار یہاں بھی موجود ہیں کہ پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. ٹھیک ہے. فما کان اللہ ہو پس نہیں تھا اللہ لیظلمہم کہ وہ ان پر ظلم کرتا, ولکن کانوا اور لیکن وہ تھے انفسہم یظلمون اپنی جانوں پر ظلم کرتے. ثم کان عاقبت الذین پھر کیا ہوا انجام ان لوگوں کا, اساؤ برے کام کیے جنہوں نے, وس سوا سوا ہاں سو سوا اور برا انجام ہے, انکذبو یہ کہ انہوں نے جھٹلایا, بے آیات اللہ اللہ کی نشانیوں کو, وکانو بہا یستہزئون اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہاں پہ آیت نمبر 10 دیکھیں, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے برے کام کیے اور برا اس سے برا ان کا انجام ہوا، ان برے کاموں سے زیادہ برا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا۔ یہ ایک ٹاپک آج کل کافی چیٹ گروپس پہ چل رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا مذاق نہیں اڑانا، شاعر اللہ کا مذاق نہیں اڑانا، اور اب مطلب میں اگری کرتی ہوں اس کے ساتھ۔ مجھے کسی نے کوسچن بھیجا ہے اسلام آباد سے کہ آپ پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ میں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹاک ریکارڈ کر کے بھیجیں، جو رات کو میں نے بھیجی ہے۔ مطلب پیوریفیکیشن کا حصہ تو وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی نشانیوں کا ہم کیسے مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض مثالیں تو میں آپ کو اپنی عقل سے دیتی رہتی ہوں کہ صبح جب دن چڑھ جاتا ہے تو ہم سوتے رہتے ہیں، شام کو رات میں آرام کا وقت ہے تو ہم جاگتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر عشاء کے بعد جاگنا ناپسند تھا کہ وہ یعنی اس کے اوپر باقاعدہ ناگواری کا اظہار کرتے تھے، اور اس کو سمر کہا جاتا ہے۔ سمر ایک جیسے ایک رسم ہے، کفار کی ایک رسم تھی کہ یہ سب عشاء کے بعد اکٹھے ہو کر الاؤ روشن کر کے صحرا میں اس کے ارد گرد بیٹھ کے کہانیاں قصے سناتے تھے، اور پھر وہ سنا سنا کے اچھی طرح جب دھت ہو جاتے تھے تو پھر سو جاتے تھے، اور پھر صبح دن چڑھے یہ اٹھتے تھے۔ تو سمر جو ہے قصہ گوئی اور قصیدہ گوئی، اور یہ سامری جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ نام بھی اسی سے نکلا ہے، بلکہ سامری تو اس کا اپنا نام تھا، لیکن سمر کا نام جو ہے یہ سامری کے اوپر بیسڈ ہے بعض ٹریڈیشنز میں، کہ اس جادوگر نے لوگوں کو رات کو اکٹھا کر کر کے ان کو کہانیاں سنا سنا کے، کیونکہ وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب انسان فارغ ہوتا ہے اور اس کا ذہن تھکا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ہر غلط بات فوراً اثر کرتی ہے۔ تو سمر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انتہائی ناپسند تھا، اور پھر خلفائے راشدین نے باقاعدہ پولیس ترتیب دی ہے کہ وہ رات میں گھوم پھر کے لوگوں کو دیر تک اکٹھا نہ بیٹھنے دے، اور پھر حضرت عمر فاروق کی تو روایت یہ ہے کہ وہ درے سے مارتے تھے جو رات کو بیٹھ کے نوجوان باتیں باتیں، کیونکہ ان کو تو مارنے کا شوق تھا، مارتے پیٹتے رہتے تھے، تو وہ ان کو مار کے وہاں سے اٹھا کے بھگاتے تھے۔ تو یہ دیکھیں، یعنی یہ اللہ کی نشانیوں کی قدر ہے۔
کہتے ہیں کہ رات کو شر بہت پھیل جاتا ہے نا، یہ جو
سورہ فلق
مخلوق ہے، اور جس اس لیے تو اس سے پناہ مانگی گئی،
باقاعدہ رات کے اندھیرے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ہاں تو اس لیے بیٹا یہ بند کر دیں، اچھا سوری، ہاں یہ والا۔ تو رات کے اندھیرے میں سمر جو ہے، یہ ایک مثال، یعنی میں آپ کو اکثر کہتی ہوں نا کہ جب اب دن ہو گیا ہے تو جاگ جائیں، اور رات ہو گئی ہے تو سو جائیں۔ یہ اللہ کی سب سے سمپل نشانی ہے جو قرآن میں اس نے بار بار ہمیں بتائی ہے، لیکن اس کا مذاق اڑانا، استہزاء یعنی طنز سے اس کے اوپر ہنسنا، اس میں بہت زیادہ لوگ دکھی ہو کے آج کل لکھ رہے ہیں کہ لوگ آج کل رمضان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور رات میں جاگنے کا یا عبادت کرنے کا مذاق اڑا رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو انتہائی آفینسو قسم کے مذاق ہیں جن کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، آپ انہیں بیان بھی نہیں کر سکتے کہ رمضانوں میں یہ ہو رہا ہے۔ یا جیسے مطلب ایک کوئی آدمی ہے وہ بالکل زمین پہ دھوت پڑا ہوا ہے اس طرح کر کے ایک دسترخوان کے پاس کہ افطار کے بعد، تو اس کو اگر زیادہ کھانے کی عادت ہے اور وہ کھا کے لیٹ گیا ہے تو ساری دنیا کیوں اس کا مذاق اڑا ہے؟ مطلب میں نے رات کو یہ سیریسلی سوچا، اگر ہم کوئی میڈیکل کیس دیتے ہیں تو ہم اس مریض کا منہ چھپا دیتے ہیں ہمیشہ، یہ ہمارا ایک اصول ہے۔ ہماری ٹیکسٹ بکس میں بھی اگر آپ دیکھیں مریضوں کی تصویروں میں، ان کی آنکھوں پہ یا چہرے پہ پٹی ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ نہ نظر آئے، تو وہ آدمی جو بیچارہ ایسے پڑا ہوا ہے دسترخوان کے پاس، اس کا پورا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے، اور لوگ شاید یہ کہیں، کسی سے اس کو ملا کے کہیں کہ یہ تو آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ افطار کے بعد ایسے ہو گئے تھے۔ تو بڑی ایک سٹوپڈ قسم کی ایک ٹریڈیشن چلی ہوئی ہے، بیوقوف قسم کے جوکس کی، اور اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا جو ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو عمل کیے وہ تو بہت ہی برے تھے، لیکن اس سے زیادہ برا یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ سبحان اللہ، یہ میرے پاس رات کو یہ آیت نہیں تھی، حالانکہ میں یہ بھی پڑھ رہی تھی اور ان کا وہ میسج بھی ریکارڈ کر رہی تھی، لیکن میں ابھی آپ کو بتاتے ہوئے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ، اور یہ میں آج انشاءاللہ ایک ایڈینڈم بھیجوں گی اس کے اوپر، کہ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا کس قدر بری بات ہے، کتنی خوفناک بات ہے۔ یہ ہاں یہ ہے بالکل، اللہ یبدأ الخلق، اللہ پہلی بار خلقت کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ویوم تقوم الساعت اور جس دن وہ قائم ہوگی وہ قیامت، جس دن وہ برپا ہوگی وہ قیامت، یبلس المجرمون مایوس رہ جائیں گے سارے مجرم. یہ دیکھیں بلسا کی روٹ یہاں پہ استعمال ہوئی ہے مایوسی کے لیے، جو ابلیس کی روٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بلسا بے لام سین یبلسو مبلسونا اس طرح کر کے ہے نا قرآن میں، وہ مایوس ہو گئے، تو یہی روٹ جو ہے یہ ابلیس کی ہے. اور ابلیس یعنی قرآن میں ابلیس کے نام سے اسے بلایا گیا ہے نا، ہم تو کہتے ہیں اس کا نام عزازیل تھا. شیطان جو ہے نا قرآن میں یہ ایک عمومی ٹرم ہے، یہ ایک جنرل ٹرم ہے، شیاطین بھی کہا گیا ہے، اس کی جمع بھی ہے. ابلیس جو ہے نا وہ اکیلا اس کو کہا گیا ہے، شیطان جو وہ اوریجنل شیطان ہے جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور اللہ کی رحمت سے وہ مکمل طور پہ مایوس تھا، یہاں تک کہ اس نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا، اس کو ابلیس کہا گیا ہے. تو مایوسی جو ہے یہ خالصتاً شیطان کی ایک بڑی کوالٹی ہے. جو مایوس ہوتے ہیں وہ شیطان کے غلبے میں بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ولم یکل لہم اور نہیں ہوں گے ان کے لیے من شرکائہم ان کے شریکوں میں سے شفعاء کوئی بھی سفارشی، او کانو اور وہ ہو جائیں گے بشرکائہم کافرون اپنے شریکوں کے لیے بھی انکاری. ٹھیک ہے جی. ان کے بھی وہ سفارش نہیں کریں گے اور آٹومیٹیکلی یہ کہیں گے جب آپ ہماری سفارش نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیسے ہمارے الہ ہیں، آپ کیسے ہمارے معبود ہیں، یہ پھر ان کے انکاری ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذٍ يَتَفَرَّقُونَ اس دن یہ متفرق ہو جائیں گے، یہ بکھر جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ اس دن یہ روزہ جو ہے یہ کس چیز کی جمع ہے؟ یہ بڑے مزے کی بات ہے، ریاض الجنہ ہم کہتے ہیں نا، تو ریاض وہ رضا سے ہی نکلا ہے، مطلب ایک خوشنودی کی جگہ. ٹھیک ہے. تو وہ ان باغوں میں، ان خوبصورت خوشحال جگہوں میں یخبرون ان کی مہمانی کی جائے گی، ان کی خاطر توازو کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. وَأَمَّا الَّذِينَ اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں، فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، جو عذاب میں اس دن پھنسیں گے. ٹھیک ہے جی. فَسُبْحَانَ اللَّهِ پس پاکیزگی بیان کریں اللہ کی، حِينَ تُمْسُونَ جب تم شام کرتے ہو، وَحِينَ تُصْبِحُونَ اور جس وقت جب تم صبح کرتے ہو. تو اس میں دیکھیں آیت نمبر 17 جو ہے کہ فسبحان اللہ پس تم سبحان اللہ یا پاکیزگی بیان کرو جب تم شام کرتے ہو اور تم صبح کرتے ہو، اور اگلی آیت میں ہے وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین میں، وَعَشِيًا اور عشاء کے وقت، وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور جس جو ظہر کا وقت ہے. تو کون سے اوقات اس میں بیان ہو گئے؟ حِينَ تُمْسُونَ یہ مغرب ہے، تُصْبِحُونَ یہ فجر ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ یہ عشاء ہے، وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ جس وقت تم ظہر کرتے ہو. چار اوقات اس میں بیان ہوئے. سورہ عصر جو ہے یہ الگ سے بیان ہوئی ہے، وقت عصر جو ہے یہ الگ سے سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے کہ بس صلاۃ الوسطی جہاں پہ ہے، تو روایات میں وہ عصر کے لیے ہے کیونکہ وہ ایک بہت اسپیشل ٹائم ہے، اس کا کوئی سورج کے چڑھنے اترنے سے کوئی تعلق، یہ جو ہے نا جتنے ان کا تعلق سورج کے چڑھنے اترنے سے ہے. اور روم کی مناسبت سے، کیونکہ یہاں پہ روم اور ایرانی قوموں کا ذکر ہے اور ان میں وہ لوگ تھے جو سورج کی پرستش کرتے تھے، تو یہاں پہ اس صورت میں یہ اوقات رکھے گئے ہیں. اور اس میں ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ تم اللہ کی پاکیزگی بیان کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت اور عشاء کے وقت اور ظہر کے وقت، یعنی کہ اسپیسیفک اوقات ہیں، یہ اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے کہ ان اوقات میں تم اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، باقی دنیا کا کاروبار جو ہے وہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن یہ اوقات تم جو ہیں اس کے لیے اسپیسیفک کر دو. یہ نماز کا ٹائم جو ہے آہستہ آہستہ ہو رہا ہے نا، یہ پانچ نبوی ہے، ابھی پوری نماز بھی ان کو شاید نہیں پتا، پتا نہیں پوری نماز کب پوری ہوئی ہے.
نماز تو اس کے بعد جب آپ لمحہ معراج کر گئے تو وہاں سے پانچ نماز،
وہاں پہ یہ
پہلے پچاس تھی
سارا. جیسے یہود جو ہے نا، وہ ابھی بھی ان کی پتہ نہیں کتنی سو ہیں، لیکن انہوں نے خود ہی اس کو چھوٹا کر لیا. وہ کچھ ایک چیز بول کے کہتے ہیں ہماری نماز ہو گئی ہے، ان کی ابھی تک ایسی ہیں. بڑا عجیب ان کا سٹرکچر ہے نمازوں کا. تو یہ جو ہیں یہ ہمارے لیے اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے کہ یہ وہ اوقات ہیں جس میں آپ نے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنی ہے. یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے میں سے. ویخرج المیت من الحی، اور مردے کو نکالتا ہے زندے میں سے. ویحیی الارض، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو. بعد موتها، بعد اس کے مرنے کے. وکذلک تخرجون، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے. ان خلقکم، یہ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. من تراب، مٹی میں سے. ثم اذا انتم، پھر اچانک تم ہو گئے بشر، انسان آدمی. تنشرون، جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہو. تنتشرون، اچھا جی منتشر، ہاں ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہو. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے. ان خلق لکم، یہ کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے. من انفسکم، تمہاری ہی جان سے. ازواجن، جوڑے بیبیاں. لتسکنو، تاکہ تم سکون حاصل کرو. یہ جوڑے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں. اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ سوال کسی نے پوچھا تھا اور اس کا جواب آگے لکھا ہوا ہے. کسی نے یہ کہا تھا کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جوڑے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. تو دنیا میں کتنے ایسے جوڑے ہیں جو ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں؟ اور اس میں ایکسیپشن صرف انسانی جوڑوں کی ہے، باقی سب جوڑے جو ہیں بہت سیٹ ہیں، بہت خوش ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے نا جی. باقاعدہ یعنی ریسرچز ہوئی ہیں کہ ان کے جو میٹنگ بیہیویئرز ہیں جانوروں کے، وہ کس طرح ہیں. جیسے مثلا مرغی ہے یا بندر ہے، یا بندر بھی ان میں بھی شادیاں ہوتی ہیں اور وہ ان میں بھی بیوہ ہوتی ہیں بندریا، اور باقاعدہ ان کے جیسے شادی جیسے بیہیویئر ہیں ان کے. پھر سب سے زیادہ جو وفادار میٹنگ بیہیویئر ہے وہ کس جانور کا ہے پتہ ہے؟ وہ پینگوئن کا ہے. پینگوئنز جو ہیں جو وہاں نارتھ پول میں رہتے ہیں، بہت ہی کیوٹ خوبصورت جانور ہے. ہاں ان میں باقاعدہ یعنی کہ رشتے جیسی بات، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پروپوز کرتے ہیں اور ان کی پھر ایک شادی ہوتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں. اور جب وہ ایک پینگوئن مر جاتا ہے تو وہ ہی یا شی پینگوئن جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کرتا. تو یعنی بہت زیادہ ایک انٹرسٹنگ یہ میٹنگ بیہیویئر جتنے بھی جانوروں کا سٹڈی کیا گیا ہے. اور اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ جی حضرت انسان جو ہیں یہ واحد ہیں جو اپنے میت سے اکثر خوش نہیں ہوتے. انسان کی نیچر جو ہے یہ باقی جانداروں سے اس لحاظ سے بہت مختلف ہے کہ ایسا کیوں ہے یا کس وجہ سے ہے. تو ہم دین کے لحاظ سے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے نفس کا غلام ہے. باقی چیزوں میں نفس نہیں ہے نا، بس ایک باڈی ہے اور اس میں اللہ نے روح ڈالی ہوئی ہے، اور جب وہ روح نکل جائے گی تو یہ باڈی ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے. اور وہ خالصتاً اللہ کے حکم کے نیچے ہیں، وہ اس کے خلاف ورزی نہیں کرتے. لیکن یہ انسان جو ہیں اور جن جو ہیں یہ با ارادہ مخلوق ہیں. جیسے جن کے لیے کہا گیا ہے کان من الجن نے ففسق عن امر ربی، تو یہ اپنے اللہ کے حکم سے اس نے نافرمانی کی، یہ نکل گیا. اسی طرح انسان بھی ایک با ارادہ مخلوق ہے. تو یہ ہے کہ جوڑے جو ہیں وہ کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. الیہا، ان کے پاس. اور جواب کیا ہے؟ وجعل بینکم، اور اس نے بنایا ہے تمہارے درمیان. مودتن، ایک محبت. ٹھیک ہے. اور یہ مودت جو ہے جیسے اللہ کا نام ہے ودود، ٹھیک ہے نا، محبت کرنے والا، شدت سے چاہنے والا. تو ایک تو اس نے جوڑوں کے بیچ میں مودت رکھی ہے، اور دوسری رحمہ، رحم. ٹھیک ہے نا جی. اور رحمت جو ہے اللہ کی رحمت، उसका एक रूट वर्ड यहाँ पे इसलिए मैं आप बहुत सो को पता होगा, लेकिन उसका रूट वर्ड मैं रिवाइज इसलिए कर रही हूँ कि रहमत का लफ्ज यहाँ इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि इसका रूट जो है वो रहम है, राहामीम, रहम जो है ये बच्चादानी को कहते हैं अरबी में, और बच्चादानी का बच्चे से जो ताल्लुक है, बच्चे से बच्चेदानी को कोई फायदा नहीं है, वो तो हशर नशर कर देता है, उसका सारा खून भी पी जाता है और उसके अंदर क्या कुछ, वो प्लेसेंटा भी उसका इम्प्लांट हुआ हुआ होता है, उसके अंदर बाकायदा जख्म बन जाते हैं। तो बच्चा जो है वो रहम के साथ क्या करता है, लेकिन रहम बच्चे के साथ क्या करता है, वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो उसको पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, सींचता है उसको, और फिर इंतहाई तकलीफ दे एक प्रोसेस से गुजर के वो उस बच्चे को पैदा करता है, और फिर भी वो उसकी रहमत वहां पे खत्म नहीं हो जाती। बच्चा पैदा होता है तो सब कुछ वही माँ कर रही होती है ना, उसी रहम में से ऐसा हार्मोन निकलता है कि माँ की छाती में दूध आ जाता है, वो रहम में से निकलता है। अगर प्रेगनेंसी के बाद किसी के हिस्टरेक्टमी कर दी जाए तो शायद उसका दूध इतना नहीं आए जितना एक नॉर्मल औरत का आएगा, ठीक है ना जी, ये रहमत है। तो जिस कपल में ये किस किस्म की मोहब्बत है, ये बिल्कुल बेगर्ज मोहब्बत है। मुअद्दत तो अल्लाह ने कह दिया कि चाहना किसी को, और उसमें गर्ज भी आ सकती है, वो तो अल्लाह वो दूध है जिसकी इस तरह की मोहब्बत है, लेकिन रहमत एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें गर्ज नहीं है। तो जो एक जोड़ा जो है अल्लाह ने बनाया है, और उसके अंदर जो जोड़े अल्लाह ने बनाए हैं और जो जोड़े अल्लाह के अहकामात मानते हैं, उनमें रहमत का होना बहुत जरूरी है। अगर उनमें आपस में रहमत नहीं है तो फिर वो अल्लाह के हुक्म की वही अल्लाह की आयात के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो फिर एक गरज के लिए जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है जी। तो अल्लाह ने उनमें मुवद्दत और रहमत रखी है। इन नफीजा लिखा, बेशक इस बात में ला आयात लिकौमी या तफक्करून, अलबत्ता निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तो अल्लाह ने खास तौर पे यहाँ गौर व फिक्र करने की दावत दी है। वमिन आयाती ही, और उसकी निशानियों में से, खल्कुस समावाति वल अर्द, कि उसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को, वख्तिलाफ़ो, और मुख्तलिफ होना, अलसिनतिकुम, तुम्हारी जबानों का, व अलवानिकुम, और तुम्हारे रंगों का। इन नफीजा लिखा, बेशक इस बात में, लायातिल लिल आलिमीन, दानिशमंदों के लिए, आलिम लोगों के लिए निशानियां हैं, कि एक ही पानी से और एक ही मट्टी से सिर्फ हम लोग जो एक ही रेस से ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ हमारी शक्लें कितनी मुख्तलिफ हैं, हम सबकी नाक की शेप्स और आंखों की शेप्स, होंठों की शेप्स, बालों के रंग, हर एक चीज मुख्तलिफ है, ठीक है ना जी। तो ये अल्लाह की निशानियां हैं। वमिन आयाती ही, और उसकी निशानियों में से, मनामुकुम बिल्लैल, तुम्हारा सोना है रात में, व नहार, और दिन में, वन्नहारे वब्तिगाउकुम, और दिन में तुम्हारा ढूंढना है, मिन फजली ही, उसके फजल में। वही बात, अल्लाह की निशानियां इससे कभी भी नहीं खाली, क्योंकि ये सबसे सिंपल निशानी है जो इंसान को समझ आ जानी चाहिए, और जिसके खिलाफ वो सबसे ज्यादा वर्जी करता है, इसलिए ये निशानी बार 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 कुरान में है। इन नफीजा लिकल आयातिन, इसमें अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमी यस्माउन, उस कौम के लिए जो सुनते हैं। वमिन आयाती ही, और उसकी निशानियों में से, युरीकुमुल बर्का, कि वो तुम्हें बिजली दिखाता है, खौफन व तमान, डराते हुए और उम्मीद के साथ, व युनज़्ज़िलु, और वो नाजिल करता है, मिनस समाई माअन, आसमान में से पानी, फयुहयी बिहिल अर्दा, तो वो उसे जिंदा करता है जमीन को, बादम उतिहा, बाद उसकी मरने के। इन नफीजा लिकल आयातिन, बेशक इसमें निशानियां हैं, लिकौमी याकिलून, उस कौम के लिए जो अकल से काम लेती है। अब इसमें चार किस्म की दावत दी गई है। एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड निशानी बताई गई है कि देखो उसने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया है और तुम में मुआदत और रहमत रखी है, और उसके बाद कहा है कि इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं, या तफक्करून, ठीक है, यानी ये जरा कॉम्प्लिकेटेड निशानी है और इसमें आप गौर व फिक्र करें, इसके बारे में सोचें। फिर इसकी निशानियों में से आसमान और जमीन की पैदाइश है, और तुम्हारी मुख्तलिफ जबानें और तुम्हारे मुख्तलिफ रंग हैं, और फिर उसकी निशानियों में से, तुम्हारा सोना रात में है और तुम्हारा اٹھ کے جاگنا اور ڈھونڈنا اللہ کے رحم کو فضل کو دن میں ہے، اس میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، یعنی یہ اتنی سمپل نشانی ہے جو سنتے ہی سمجھ آ جانی چاہیے، اور جو لوگ ان نشانیوں کے خلاف ورزی کرتے ہیں گویا وہ کچھ سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، یہ تفکرون والی نشانی جو ہے نا، خیر ہے اگر وہ، میں نے آپ کو ذرا زیادہ ادھر ادھر سے مثالیں دے کے میں نے بھی سمجھائی، میں نے بھی کچھ اور پڑھا اس کے لیے، لیکن یہ جو نشانیاں ہیں کہ تمہاری رنگ مختلف ہیں، تمہاری زبانیں مختلف ہیں، اور پھر تم رات میں سو جاتے ہو اور دن میں جاگ کے محنت کرتے ہو، اگر تم صرف کان کھول کے سن بھی لو نا تو تمہیں یہ نشانی سمجھ آ جائے، تم اس کے خلاف ورزی کرنا بند کر دو گے۔ پھر یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف سے اور امید سے، اور اس کے ذریعے وہ زمین کو زندہ کرتا ہے بعد اس کے مرنے کے، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو تھوڑی سی آبزرویشن چاہیے، آپ نے آبزرویشن کرنی ہے اور اس کے بارے میں سوچنا ہے، تو وہ نشانیاں، آبویس نشانیاں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، سب سے